يا حسين يا حسين دمي صابه يا ضي العين
والعذر منك خويا يا حسين والعذر منك خويا يا حسين
دمي صابه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغذيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. Last night we were discussing about the social responsibility and the responsibility of the parents towards the children and the importance of giving the upbringing that is required in the dictates of the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. At a time when we are going through a period of change as far as thought is concerned, at a time when we are going through a period of various ideologies that are coming from every nook and corner of the world, at the time when youth are becoming vulnerable to so many ideologies that are available to them, it becomes even more important for the parents to make sure that the foundations of the Ahlul Bayt, or the true real foundations as taught by the Ahlul Bayt to us, are ingrained and instilled in our youth. For it is imperative for them to be able to understand the legacy of Ali ibn Abi Talib. It is important for them to understand the message of the Holy Prophet of Islam. It is important for them to know what Hussein stood for. And it is important for them to know why and what is the purpose for them to come here, sit in the Aza of Abu Abdullah al-Hussein, take lessons from here, apply it in their lives, and propagate the same legacy to the world at large. For if we do not do that, we realize that this day and age, you see, we are evolving, and I will talk about this tomorrow, inshaAllah ta'ala, in more detail, inshaAllah, if possible. It is the night of Ashura, and again, I want to concentrate on the Masa'ib tomorrow evening. But it is something that will be a concluding majlis of mine tomorrow evening, where I will discuss more on the efforts that we need to put in trying to make sure that we are at par with the speed that the world is taking us towards. We are evolving from day one. And there is a process of evolution that is taking place. Everything is evolving. Human being is no exception to this law of evolution. Each and every one of us are going through evolution. Everything is evolving. There was a time when there was a different mode of transportation. People used to travel on donkeys. People used to travel on camels. People used to travel on horses. Today the mode of transport has changed. There was a time when people used to relieve themselves by digging holes in the middle of the desert. Today the time has come when they sit on ceramics. Yesterday they were eating food on a leaf. Today they eat food in a plate. The mode of everything has changed. Everything, as far as the mode is concerned, the mode has changed. But the need of the man has remained the same. The need of the man has remained the same. He needs to eat, he needs to drink, he needs to wear, he needs to move, he needs to travel, he needs to do everything. Therefore, the mode is continuously changing. But the need is exactly the same, whether it was Adam, Khatam, or you and I, who are the followers of Khatamul Anbiya, the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Under these circumstances, as far as the parents are concerned, if they are relying on the teachers of the madrasa, it is wrong. If they are relying on the mimbar, it is wrong. There has to be a coordination and a partnership between mimbar, madrasa, and the parents, essentially, to be able to progress as far as the society and the Shia are concerned, and the community is concerned, so that people do not have to remind us on a daily basis of what our responsibilities are. We need to evolve. We need to grow both physically, spiritually, in our thought process to understand the responsibility of the Holy Prophet of Islam to teach us and give us that teaching of tazkiyah of our nafs and be people who the Holy Prophet of Islam will be proud of on the day of judgment. The Holy Prophet of Islam will be proud of his ummah on the day of judgment. The ummah that has followed and emulated the akhlaq of the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. See, sometimes when I go to recite majalises, on big nights like these, alhamdulillah, Dar es Salaam Jamaat, it's a huge Jamaat and you have huge halls and you do not normally, I don't know until now, I have not seen, but normally you would see in many mosques or Husainiyas, the Mukhi standing right at the back and telling the Alim, can you please get people to move forward? Can you ask people to move forward? And then people move forward. And everywhere you go, it's exactly the same problem. Everywhere you go, it is exactly the same problem. The Mukhi stands right in the back. In the middle of the majlis, he's just saying, he's giving you an ishara so that you may tell people. So I say to these people, or I say just as an example, I say 1400 years of Aza of Imam have passed. If I am 40 years old, I have been coming to the mosque at least for 25 years of my life. I know I am going to be moved. I know it myself. I understand I'm going to be moved. I realize I'm going to be moved. I have driven miles to come to the mosque. I have walked miles to come to the mosque. But this distance from here to here is difficult to cross. I have walked miles, but a distance from here to here, until I am told, I'm just giving this as an analogy, until I am told, no, my fellow brothers, we are intelligent beings. We don't need to be told again and again and again. We must realize our own responsibilities as far as our community is concerned. Whether it is to do with the electricity or the wastage of electricity at home or in the mosque, we have certain responsibilities as individuals to follow. This is a tarbiyah that the community requires at large. The parent needs to give that tarbiyah to the child, so that the child grows to give tarbiyah to his child, so that the community understands the values and the ethos of following the principles of the azah of Abu Abdullah al-Husayn salawatullahi wa salamu alayhi. As far as the youths are concerned, because I have to move quickly, as far as the youths are concerned, Imam Zainul Abideen salawatullahi wa salamu alayhi. Our fourth Imam is giving certain instructions to our youth. And he says what those instructions are. Your parents are doing their job. They are looking after you. They are caring for you. They are giving you whatever you require. They are fostering you. They are doing anything and everything possible in making sure that you are raised. But there are certain responsibilities of yours. One of them is that you must choose your friends, Imam says. You must choose your friends. Make sure that you do not befriend someone who is a liar. I want you to take this hadith or understand this hadith in the spirit in which Imam alayhi salatu wasalam is trying to educate. He says to the youths, O youths, make sure that you make a right choice of friendship. Do not make a friend of someone who is a liar. Do not befriend someone who breaks blood relationship. Do not make a friend of someone who is a fool. Do not make a friend of someone who breaks blood relationship. Do not make a friend of someone who is a sinner or who commits a sin and does not even feel guilty about those sins. And then Imam explains, do not make friends with someone who is a liar. Because if he lies, there is nothing to stop him from lying to you as well. Imam says, do not befriend someone who cuts off relationships with his blood. For if he is capable of cutting blood relationship, you have no worth to him whatsoever. No matter how a friend you may be to him, if he is capable of cutting his own blood relatives, then you have absolutely no chance. It is only a matter of time and a disappointment that you may show to him that he will break relationships with you. Imam says, do not make a friend with a fool. Because a fool in trying to protect you will actually harm you. Fool in Arabic is known as ahmaq. Do not befriend someone who is an ahmaq, who is a fool. Because this fool in trying to protect you or in trying to do good for you will actually do harm for you. Some of us actually feel good when we are protected. Or when we see that this guy is trying to do something good for me, we don't realize that by doing or acting in a particular manner, he is actually trying to cause harm to me without him realizing. So better not to make a friend with a fool. Imam says, do not make friend with a sinner. For that person who has no fear of Allah subhanahu wa ta'ala and does not realize the intensity of the presence of Allah in his life, he will lead you and lure you towards the same sin until you disregard the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam alayhi salatu wasalam is giving certain responsibility to the youths. No matter where you are, you see, there used to be a time in our days when these youths used to interact outside here. They used to play volleyball together. They used to play football together. They used to socialize and interact in the mosque and all these places. But you do not need to go to the mosque anymore. You can now interact with each other on Facebook. Wallah, Facebook is qiyamata in itself. Facebook is not something which has huge advantages, no doubt about it. But the disadvantages sometimes outweigh the advantages, because now you socialize. No, you give a picture of a muhajjaba lady, a lady who normally wears hijab. You give a picture of her in the Facebook for the entire world contact to see her without hijab. My mother, my sister, my wife, my daughter is now in the mosque in the state of hijab. But now in the Facebook, the whole world is seeing what color hair she has, or what type of a figure she has, or what she likes and dislikes. Social interaction. It needs this social interaction. I'm not saying Facebook is haram, nor will I ever say Facebook is haram. It is not my responsibility to say what is haram, what is not. The Maraji' Izam are there to do so. What I am saying, that in social interaction, there are certain Islamic principles that must be observed. Twitter, Google, Allahu A'lam, so many issues that are there in front of us. These are responsibilities. My fathers and mothers and sisters and brothers who have children, it is our responsibility to make sure that we give those guidances to our youths, to be able to monitor them, but at the same time allow them the potential of their own growth and make them understand the purpose for which Allah subhanahu wa ta'ala has brought them on earth. For if that is left, I mean, there is so many examples that I want to give, but I want to end here in my English and I want to move into Urdu. Let me end by saying this, that it is the responsibility of the parents to make sure that in their relationship with their children, whether it is madrasa, whether it is school, no matter what they are, they must set their priorities correct. If it is the deen of Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, that they follow, then they must learn the deen of Muhammad the way the Holy Prophet of Islam wanted them to understand. They must understand the verses of Quran and the spirit of the verses of Quran in the way Allah subhanahu wa ta'ala wanted them to understand. We have scholars, alhamdulillah ta'ala. We have mosques. We have every possible tool available for them to benefit from. Both the parents. Schools are there. Madras are there. Allahu Akbar, teachers are doing voluntary jobs. Are voluntary. They leave the comforts of their house to be able to teach children. The parents have no sense of responsibility whatsoever. Not all maybe. But a lot of parents do not have any sense of responsibility in making sure that I allow the potential of my child to be able to evolve, grow the way Allah wants it to grow. Therefore, it is the responsibility of the parents as far as the children are concerned. And it is the responsibility of the children to make sure that they are also aware of their own responsibilities in relation to their lives, to be able to give that sense of pride to the Holy Prophet of Islam on the Day of Judgment, that this man is the follower of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. بائیس سال یا تقریباً 23 سال سے 9 محرم کو میرا پیشن ہے پیشن. میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرتا ہوں ہر سال 9 محرم کو, وہ ہے حقوق والدین. یہ میرا پرسنل پیشن ہے اور خداوند تعالی نے قرآن مجید کے اندر, پیغمبر اسلام نے احادیث کے اندر, ائمہ اطہار نے اپنے اقوال کے اندر اس امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ کو, اس امپورٹنٹ رب کو ہمارے سامنے پیش کیا. رب مربی, مربی پالنے والا. پالنے والے کون؟ باپ اور ماں. ماں باپ کی تو ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو پالنا، اپنی اولاد کو دیکھنا، لیکن اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے مقام اور ماں باپ کے درجے کو سمجھے کہ باپ کیا چیز ہے اور ماں کیا چیز ہے. جناب یحییٰ سورہ مریم میں خداوند تعالی جناب یحییٰ کی گفتگو کرتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ. سورہ مریم میں وبرم بوالدی. جناب یحییٰ جان دا بیپٹسٹ، ان کو کہتے ہیں جان دا بیپٹسٹ. سیریا میں آپ کو جناب یحییٰ کی قبر اور ذریح ملے گی دربار شام کے اندر اور مسجد اموی کے اندر. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جناب یحییٰ کو خداوند تعالی حکم دیتا ہے کہ وہ برم بوالدیہ، ٹو بی کائنڈ ٹو ہز پیرنٹس. جناب مریم کے بارے میں گفتگو کرتا ہے خدا، ہاؤ مچ ٹربل جناب مریم ہیڈ ٹو گو تھرو ٹو بی ایبل ٹو ریز عیسیٰ ابن مریم. یعنی جناب عیسیٰ ابن مریم کی پریگننسی کو خداوند تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پہلے تو یہ کہ جناب مریم پریگننٹ ہوئی، اس کے بعد کسی مرد ایجنسی کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد جناب مریم کوسچن کرتی ہے، میرے مالک میرے بطن میں بچہ. اس کے بعد جناب مریم پریگننٹ ہو جاتی ہیں. اب خدا دکھانا چاہتا ہے کہ ماں کتنی مصیبتوں سے گزرتی ہے، کتنا پرابلم ہوتا ہے ماں کو. سورہ مریم کے اندر خداوند تعالی جب جناب مریم پریگننٹ ہو جاتی ہیں، جناب مریم سے کہتا ہے آپ باہر نکل جائیے. جناب مریم شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ خدا کہتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جاؤ شہر کے باہر، جاؤ پام ٹری کے درخت کے نیچے بیٹھو، ڈیٹ ٹری کے درخت کے نیچے بیٹھو. وَحُزِّي إِلَيْكِ اس کو اپنی طرف کھینچو. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ اس نخلا کو اپنی طرف کھینچو. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اس میں سے تمہارے لیے فریش ڈیٹس گریں گے، فریش کھجور اور خورما گریں گے. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. کھاؤ پیو اور اپنے بچے کو، اپنے نور چشم کو. وقر عینا واما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. اور اگر کوئی مرد سن یا کوئی آدمی تم سے پوچھے تو کسی چیز کے بارے میں، تو کہنا کہ میں فلن اكلم اليوم انسيا، کہ میں کوئی بات کرنے والی نہیں ہوں. یعنی جناب مریم ہیز ٹو گو تھرو سو مچ ڈیفیکلٹیز. کھاتی ہیں پیتی ہیں، اس کے بعد شہر کے اندر واپس خداوند تعالی ڈلیوری کے بعد جناب عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں. پیدا ہونے کے بعد اس ڈلیوری کے پینگز اور اس ڈلیوری کے پین کو جناب مریم برداشت کرتی ہیں. برداشت کرنے کے بعد پھر شہر کے اندر واپس آتی ہیں. شہر کے اندر جب آتی ہیں تو لوگ جناب مریم کے اوپر الزام، انچیسٹ وومن کا الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں انچیسٹ وومن نہیں تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ جناب مریم سے پوچھ رہے ہیں. کیا یعنی ہاؤ کوڈ یو ڈیلیور اے چائلڈ وداؤٹ اے میل ایجنٹ؟ یہ تم نے کیا کیا یعنی انچیسٹ وومن، یعنی انچیسٹ وومن کا الزام دیا. جناب مریم نے کچھ نہیں کہا. فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کیا. بچے نے کیا کیا؟ قال انی، کچھ ہی دنوں کا بچہ، کچھ ہی دنوں کا بچہ یا لمحوں کا بچہ ہوگا، کچھ ہی دنوں کا بچہ کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ. جب جناب مریم نے اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو چھوٹا سا جھولے میں بچہ یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو چھوٹے سے بچے نے، عیسیٰ ابن مریم نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے خدا نے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. وجعلنی مبارکاً اینما کنت، مجھے بلیسڈ بنایا ہے جہاں میں ہوں. وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی، اور خدا نے مجھے جوائن کیا ہے، مجھے وصیت کی ہے. کیا وصیت کی ہے؟ وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ میں نماز پڑھوں اور میں پیوریفائی کروں. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک کہ میں زندہ رہوں. اور تیسرا، خداوند تعالی نے مجھ سے کیا وصیت کی ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنی ماں کی اطاعت کروں. جناب عیسیٰ کتنے دن کے؟ کچھ دنوں کے. جناب مریم کی گود میں ہیں جناب عیسیٰ. وہ برن بھی والدتی, کہ میں اپنی ماں کی اطاعت کروں, کائنڈ رہوں اپنے ماں کے ساتھ. خداوند تعالی قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے. It has been decreed by your Lord. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے. اس کے بعد فوراً without a pause خدا کہتا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تم تمہارے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. سورہ بنی اسرائیل, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, تمہارے رب نے فیصلہ کیا کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی. وبالوالدین احسانا, تم تمہارے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. پھر عجیب و غریب بات کہتا ہے خدا, اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما, اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں میں سے یا تمہاری ماں یا تمہارا باپ یا دونوں ضعیف ہو جائیں, بوڑھے ہو جائیں, اولڈ ایج کے ہو جائیں, رائپ ایج کے ہو جائیں, ایسے عالم میں اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف, ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا. عجیب و غریب بات کہی خدا نے, ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں. اگر بوڑھے ہو جائیں تو مطلب کیا ہے سوال مالک؟ اگر ماں باپ جوان ہو تو ان کے سامنے اوف کرنے کی اجازت ہے؟ کیوں یہ بڑھاپے کی شرط ہے؟ یہ بڑھاپے کی شرط کیوں؟ اگر ماں باپ زندہ ہوں تو کیا ماں باپ کے سامنے اوف کرنے کی اجازت ہے میرے مالک؟ نہیں نہیں. یہ بڑھاپے کی شرط کیوں ہے؟ کہ بڑھاپے میں کبھی کبھار ماں باپ شاید سینائل ہو جائیں, شاید بلا وجہ. آپ جانتے ہیں ایک بیماری ہے, بیماری, اس بیماری کا نام ہے ڈیمنشیا, الزائمرز. بہت بری بیماری ہے, خدا کسی کو یہ بیماری نہ دے, بہت بری بیماری. اس بیماری کے اندر انسان بھولنا شروع کر دیتا ہے, یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی بھول جاتا ہے. اس بھولنے میں کبھی کبھار ماں ہو یا باپ ہو کبھی بلا وجہ اپنی اولاد کو ڈانٹ لیتی ہے, کوئی وجہ نہیں ہوتی, بس بلا وجہ. اس لیے بڑھاپے کی شرط لگاتا ہے خدا کہ بڑھاپے میں کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ شاید بلا وجہ تمہیں ڈانٹ دیں. اگر بلا وجہ بھی ڈانٹے, فلا تقل لهما اف, ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرهما, ان کے سامنے ہارشلی پیش نہیں آنا. وقل لهما قولا کریما, جب ان سے گفتگو کرنا, پولائٹلی گفتگو کرنا, میٹھی بات کرنا, اچھی طرح سے تمہارے ماں باپ کے سامنے پیش آنا. پھر خدا اخلاق سکھاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, ایتیکیٹ سکھاتا ہے کہ جب تم تمہارے ماں باپ کے سامنے جاؤ, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے بازوؤں کو جھکا کے سبمسیولی ان ہیومیلیشن تمہارے ماں باپ کے سامنے جاؤ, اور جب پہنچ جاؤ تو کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, پالنے والے ان پہ وہ رحم کر جو رحم انہوں نے مجھ پہ کیا جب میں چھوٹا بچہ. یہ خدا کہتا ہے قرآن مجید. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اور جو ٹاسک ماں باپ کا ہوتا ہے اپنی اولاد کو پالنے کے لیے, وہ اتنا مشکل ہوتا ہے, اتنا مشکل. اگر محبت نہ ہوتی ماں اور باپ میں تو شاید ماں اور باپ اس طرح اپنے بیٹے کو, اپنی اولاد کو نہیں پال سکتے. یہ خداوند تعالیٰ نے محبت دلوں میں ماں باپ کے ڈال کے اولاد کو پرورش کے لیے ایک سامان تیار کیا. امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ, رسالت الحقوق میں, چارٹر آف رائٹس میں باپ کے حق کی گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں فحق ابیک, پلیز مائی برادرز اینڈ مائی سسٹرز, اگر آپ کے باپ زندہ ہیں اور آپ کی مائیں زندہ ہیں, خداوند تعالیٰ آپ کی اور آپ کی ماں باپ کو زندہ اور سلامت رکھے, اگر نہیں ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں. سنیے امام زین العابدین کے الفاظ سنیے,
فحق ابيك تمہارے باپ کا حق یہ ہے ان تعلم انك فرعه وانه اصلك, تمہارے باپ کا یہ حق ہے کہ تم اس بات کو ریئلائز کرو کہ تم اس کا حصہ ہو, وہ تمہارا اصل ہے, یہ اس کا حق ہے تمہارے باپ کا. It is his right for you to realize that you are part of him and he is your origin. وہ تمہارا origin ہے, تم اس کا حصہ. پھر امام کہتے ہیں وَمَهْمَا تَرَى فِي نَفْسِكَ شَيْئًا يُعْجِبُكَ, اور اگر تمہاری زندگی کے اندر تم کسی ایسے مقام پہ پہنچ جاؤ جہاں تمہیں اپنے آپ کو تعریف کے قابل سمجھو, اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کرو یا لوگ تمہاری تعریف کریں, وَمَهْمَا تَرَى فِي نَفْسِكَ شَيْئًا يُعْجِبُكَ, تم اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز دیکھنا شروع کرو یا دیکھ پاؤ ایسے عالم میں, فَعْلَمْ جانو ان اباک اصلک, تمہارا باپ تمہارا اصل ہے, لو لاہ لم تکن, وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. تمہارا باپ تمہارا اوریجن ہے, اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. تم اپنے آپ کو دیکھو اور تعریف کے قابل سمجھو تو یہ سمجھو کہ تمہارا باپ تمہارا اصل ہے, یہ تمہارے باپ کا حق ہے, لو لاہ لم تکن, اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. ایک مرتبہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کبھی گھر میں اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. جب مسجد کوفہ میں ہوا کرتے تھے تو مہمانوں کو اپنے گھر لایا کرتے تھے اور بٹھاتے تھے, کھانا کھلاتے تھے مہمانوں کو, نماز سے کسی نہ کسی مہمان کو لے کر آتے تھے, کبھی مولا اکیلے نہیں کھاتے. ایک دن ایک باپ اور بیٹے کو لے کر آیا امیر المومنین, باپ اور بیٹا دونوں کو کھانا کھلایا, امیر المومنین نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. کھانا کھا لینے کے بعد امیر المومنین نے ایک پانی کا کنٹینر لیا اور کنٹینر لے کے باپ سے کہا کہ اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ تو میں تمہارے ہاتھ دھو دوں. یہ کسٹم ہے عرب کے اندر آج تک کہ مہمان کو سنک تک نہیں جانے دیتے ہاتھ دھونے کے لیے, خود سنک کو مہمان کے پاس لے کر آتے ہیں, یعنی کنٹینر کو لے کر آتے ہیں. تو انڈیا میں پتہ نہیں, یہاں میں نے نہیں دیکھا, لیکن انڈیا میں وہ لیمن کی بول ہوتی, بول ایک 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 پیالہ آتا ہے اس کے اندر لیمن ہوتا ہے, پینے کا نہیں ہوتا وہ جوس, اس میں ہاتھ دھونے کا ہوتا ہے. تو وہاں لے کر آتے ہیں, مولائے کائنات نے ہاتھ میں کنٹینر لیا اور کنٹینر لے کے باپ سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ. باپ نے ہاتھ کو آگے بڑھایا, مولا نے باپ کا ہاتھ دھویا اور کنٹینر کو واپس رکھ دیا, بیٹے کا ہاتھ نہیں دھویا, اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹا حسن اس کے ہاتھ دھو دو. امام حسن نے بیٹے کے ہاتھ دھوئے, بیٹے کے ہاتھ دھل گئے. مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکا ہے, شاید اس کے دماغ اس کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ میرا ہاتھ میرے مولا نے کیوں نہیں دھویا. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ علی تمہارے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا, علی یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم وہی فخر کرو جو فخر تمہارا باپ کرے. علی یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم وہی فخر کرو جو فخر تمہارا باپ کرے, اس لیے کہ تمہارے باپ کا مقام اور ہے, تمہارا مقام اور ہے, حسین اور ہے, علی اکبر اور ہے, تمہارے باپ کا مقام اور ہے اور تمہارا مقام اور ہے. یاد رکھو انہو اصلک وانک فرعہ, وہ تمہارا اوریجن ہے, تم اس کے فرع ہو, تم اس کے حصے ہو. لو لاہ لم تکن, اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے, یہ اس کا حق ہے کہ تم اس بات کو ریئلائز کرو. اس کے بعد امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ماں کے حق کے بارے میں بات کرتے ہیں. ماں کے یہ نام لینا بھی, ماں کا نام لینا بھی, جو ماں کا احترام رکھتے ہیں, جن کو معلوم ہے ماں کیا چیز ہے, جو ماں کے سٹیٹس کو سمجھتے ہیں، وہ باوضو ان کو نام بغیر وضو کے ان کو ماں کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، ان کو بغیر وضو ماں کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، جو جانتے ہیں کہ ماں کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں فحق امک، تمہاری ماں کا حق کیا ہے؟ انت علما، کہ تم اس بات کو ریئلائز کرو، انہا حملت کا من حیث لا یحمل احد احدا، تمہاری ماں کا حق یہ ہے کہ تم اس بات کو ریئلائز کرو کہ اس نے تمہیں ایسے اٹھایا ہے جیسے کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا. تمہاری ماں نے تمہیں ایسے اٹھایا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے ویسے کوئی اٹھا سکے؟ اس بات کو ریئلائز کرو ایز اے چائلڈ، انہا حملت کا من حیث لا یحمل احد احدا، اس نے تمہیں ایسے اٹھایا جیسے کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا. وہ اطعمت کا من ثمرت قلبها ما لا یطعم احد احدا، اور اس نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں سے تمہیں وہ کھلایا ہے جو کوئی کسی کو نہیں کھلاتا. تمہاری ماں، امام فرماتے ہیں اٹ از ہر رائٹ فار یو ٹو ریئلائز کہ اس نے تمہیں جس انداز سے کھلایا ہے ویسے تمہیں کوئی نہیں کھلا سکتا. وَأَطْعَمَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَدًا. پیام آزمی کہتے ہیں، سنیے سنیے، پیام آزمی کہتے ہیں عنصر خلق محبت سے خلقت ماں کی، یعنی جو رو مٹیریل یوز کیا گیا ہے ماں کو خلق کرنے کے لیے، جو رو مٹیریل یوز کیا گیا ہے ماں کو خلق کرنے کے لیے، اس رو مٹیریل کا نام محبت ہے. عنصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی، ہے محبت جو کوئی شے تو محبت ماں کی، زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی، زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احسان کے بغیر، دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر. دنیا میں ماں کے بغیر کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. کیوں کیوں اتنا بڑا مرتبہ کیوں؟ مشکلیں سہ کے ہمیں در سے وفا دیتی ہے ماں، مشکلیں سہ کے ہمیں در سے وفا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے. مشکلیں سہ کے ہمیں در سے وفا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑوں کو یہ انسان بنا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑوں کو یہ انسان بنا دیتی ہے. اور مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں. اور بچہ ہنستا ہے تو اس کو بھی قرار آتا ہے. ماں، پیام آزمی کہتے ہیں ماں کی یہ کیفیت ہے کہ بچہ ہنستا ہے تو اس کو بھی قرار آتا ہے، ضد جو کرتا ہے تو پیغام بہار آتا ہے، غصہ آتا ہے نہ چہرے پہ غبار آتا ہے، ماں کو بچے کی شرارت پہ بھی پیار آتا ہے، ماں کو بچے کی شرارت پہ بھی پیار آتا ہے. شعر سنیے، یاس ممتا کی خود اللہ بھی فرماتا ہے، وعدہ ماں کرتی ہے جنت سے لباس آتا ہے. یاس ممتا کی خود اللہ بھی فرماتا ہے، وعدہ ماں کرتی ہے جنت سے لباس آتا ہے. ماں ماں، کسی نے پیغمبر اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کی اور آپ کی اطاعت کے بعد کس کی اطاعت واجب ہے؟ کہا تمہاری ماں کی. کہا پھر؟ کہا تمہاری ماں کی. کہا پھر؟ کہا تمہاری ماں کی. کہا پھر؟ کہا تمہارے باپ کی. تین مرتبہ پیغمبر اسلام نے ماں کہا. کیوں؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر جنت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز، تو ماں کے قدم کا کیا کہنا. پیغمبر اسلام سکھا رہے ہیں، قرآن مجید سکھا رہا ہے، ائمہ اطہار سکھا رہے ہیں کہ ماں کا کیا مرتبہ ہے. ایک مرتبہ چوتھے امام یا چھٹے امام، کسی دو میں سے ایک معصوم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا یا اپنا رسول اللہ سنیے 7 سال ہو گئے 7 years میں اپنی ماں کو کاندھے پہ سوار کر کے حج کراتا ہوں. 7 برس ہو گئے میری ماں کو کاندھے پہ سوار کر کے حج میں لے جاتا ہوں, طواف کرتا ہوں. یہ اب میں اپنی طرف سے حج, یعنی حج میں کیا ہوتا ہے, طواف بھی ہوتا ہے, سعی بھی ہوتی ہے, عرفات میں ہولت بھی ہوتا ہے, چلنا بھی ہوتا ہے, گھومنا بھی ہوتا ہے. خدا کی قسم سلام ہو ان اولاد کے اوپر, ان بچوں کے اوپر جن کو اپنی ماں یا باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. خدا کی قسم یہ بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑا شرف ہے, اس لیے کہ قرآن مجید میں خداوند تعالی کہتا ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو. معصوم کے پاس آ کے کہنے لگا یا ابن رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو 7 سال سے حج کرا رہا ہوں, ننگے پیر تپتی ہوئی دھوپ میں اپنی ماں کو حج کراتا ہوں. یا ابن رسول اللہ سنیے سوال, یا ابن رسول اللہ میں نے اپنی ماں کے کتنے حق کو ادا کیا, میری ماں کے میں نے کتنے حق کو ادا کیا. اس سے پہلے کہ میں امام کا جواب دوں, ایک وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے دیکھا ہے یا افریقہ میں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں ابھی, شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, صرف میری ایج یا مجھ سے بڑے ان لوگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا, انڈیا پاکستان کے اندر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پرانے گھروں کے اندر مائیں گھر کے اندر جو آیا اور کام والیاں افورڈ نہیں کر سکتی تھیں وہ لوگ اپنے گھر میں خود بچے کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں. ایک جھولا ہوتا تھا, جھولا گہوارہ, گہوارا ہوتا تھا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں گوڑیو, گوڑیو ہوا کرتا تھا. اس گوڑیے کے اندر, اس گہوارے کے اندر بچے کو سلا دیتے تھے اور ایک رسی باندھ دیتے تھے اس جھولے کے ساتھ, اس گہوارے کے ساتھ ایک رسی باندھتے تھے. ماں وہاں روٹیاں پکا رہی ہوتی تھی, بچہ گھوڑیے میں یا جھولے میں یا گہوارے میں سو رہا ہوتا تھا. جب بچے کے رونے کی آواز آتی تھی ماں اس رسی کو کھینچتی تھی, جھولا جھولنے لگتا تھا, بچہ بہل جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہے, آپ 2011 کی ماڈل ہیں, آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا, اس لیے 2011 ماڈل میں مدر کیئر کے اندر ریموٹ کنٹرول والے ملتے ہیں, وہ گھوڑیوں نہیں ہے آج کل, مدر کیئر میں ریموٹ کنٹرول والے. لیکن اس زمانے میں گوڑیے کے اندر بچے کو ڈالتے تھے, بچہ سوتا تھا, بچے کی ماں کھینچتی تھی, اس رسی کو کھینچتی تھی, جھولا جھول جاتا تھا, بچہ بہل جاتا تھا, ماں اپنے کام میں مصروف ہو جاتی تھی. جب اس آدمی نے ایمان سے پوچھا یا ابن رسول اللہ میں نے اپنی ماں کے کتنے حق کو ادا کیا, 7 برس میں اپنی ماں کو حج لے کر گیا, ننگے پیر لے کر گیا, تپتی دھوپ میں لے کر گیا, میں نے اپنی ماں کے کتنے حق کو ادا کیا, مسکرا کے امام نے کہا ابھی تک تم نے تمہاری ماں کے اس جھولے کا ایک کھینچنا بھی ادا نہیں کیا, ایک کھینچنا. پھر امام نے کہا حملت کا وہی تريد حياتك, سنیے گا اس جملے کو, تمہاری ماں نے جب تمہیں اٹھایا تو تمہاری ماں کے دل کے اندر, تمہاری ماں کے لبوں میں یہ دعا تھی پالنے والے میری اولاد کو حیات ملے, پالنے والے میری عمر میرے بچے کو لگے, پالنے والے دنیا کی ہر مصیبت مجھ پہ آئے مگر میرا بچہ سلامت رہے. حملت کا وہی تريد حياتك, تمہاری ماں نے جب تمہیں اٹھایا تمہاری زندگی کی دعائیں کی, وہ حملتا, جب تم نے تمہاری ماں کو اٹھایا تو تمہارے ذہن میں, تمہارے دل میں, تمہارے دماغ میں اس کی زندگی نہیں تھی, تمہارے بیک آف دی ہیڈ میں اس کی موت تھی. تم جب اٹھاتے ہو تو اس کی موت کا سوچتے ہو, وہ جو اٹھاتی ہے تمہاری زندگی کا سوچتی ہے. کتنا زمین آسمان کا فرق ہے اس کے اٹھانے میں اور تمہارے اٹھانے میں. جب تمہاری ماں کو اٹھاتے ہو تو تمہارے ذہن میں اس کی موت ہوتی ہے, موت, اور وہ جب تم کو اٹھاتی ہے تو اس کے دل میں تمہاری حیات کے سوا کچھ نہیں. ماں بہت عظیم شخصیت ہوتی ہے, ماں جن کی مائیں سلامت ہے خداوند تعالی ان کو سلامت رکھے, ان کی اولاد کو توفیق دے کہ وہ اپنی ماں کی اطاعت کر سکے. جن کی مائیں مر گئی ہیں خداوند تعالی انہیں جہار چوار جہار چہادہ معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. عزیزان گرامی, ماں بہت بڑی چیز ہے, ماں کوئی کم چیز نہیں ہے کہ ماں کی نافرمانی کی جائے, نافرمانبردار بچے جو ہوتے ہیں ماں کے دل سے پوچھئے اس ماں کے دل سے کہ جوان کرنے کے بعد پال پوسنے کے بعد بیٹے کو جوان کر دینے کے بعد اگر بیٹا یا بیٹی ماں کے سامنے گستاخی کرے تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے اس ماں سے پوچھئے آپ. رضا سیرسوی ایک شاعر ہیں, اپنے اشعار کے اندر کہتے ہیں کہ موت کی آغوش میں جب جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, کہتے ہیں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکون تھوڑا رضا پاتی ہے ماں, کہتے ہیں روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے. قیام اعظمی کہتے ہیں روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے, چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. ہم کو چوٹ لگتی ہے مگر درد ماں کو ہوتا ہے. پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے, بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں. اس کے بعد کہتے ہیں اوور 140 stanzas, ایک نہیں اور مجھے سب یاد نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پڑھ سکوں, لیکن جو اہم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکون تھوڑا رضا پاتی ہے ماں, پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے, بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں. پھر کہتے ہیں گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر, یہاں بہت سے لوگ باہر سے آئے ہیں اپنی ماؤں کو اپنے گھروں میں چھوڑ کے آئے ہیں, کچھ کام کے لیے آئے ہیں, کچھ کی ماں نے ان کو خدا حافظ کہا ہے. بہت سے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مائیں زندہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے لال کو بھیجا ہے باہر ہے کچھ بھی ہے جو بھی. کہتے ہیں گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کے در پہ آ جاتی ہے ماں. ماں یہ ایکسپیرینس ہے, میری پرسنل ایکسپیرینس, جب بھی گھر سے باہر نکلا ہوں میں میری ماں نے میرے سر پہ قرآن رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا دل اس وقت تک پریشان رہتا ہے جب تک اس کی اولاد گھر پہ واپس نہ آ جائے, چاہے وہ سکول گیا ہو, چاہے وہ گھر کے اندر گھر سے باہر گیا ہو, چاہے پڑھنے گیا ہو, چاہے بزنس میں گیا ہو, کچھ بھی ہو. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کے در پہ آ جاتی ہے ماں. اپنے پہلو میں لٹا کر, بہت خوبصورت شعر ہے یہ, اپنے پہلو میں لٹا کر اور طوطے کی طرح 1, 12, 5, 14 ہم کو رکھواتی ہے ماں. اپنے پہلو میں لٹا کر اور طوطے کی طرح 1, 12, 5, 14 ہم کو رکھواتی ہے ماں. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کے در پہ آ جاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے, پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اور اس کے بعد کہتے ہیں اس شعر کو آپ گھروں میں جا کے یاد کیجئے گا, اپنی ماؤں کو جا کے یاد کیجئے گا, سلام کیجئے گا اگر وہ زندہ ہیں, پیشانی پہ بوسا دیجئے گا اگر وہ زندہ ہیں, اگر مر گئی ہیں تو اپنی ماؤں کو یاد کیجئے گا. اس شعر کو ملاحظہ فرمائیے, اس شعر کو سنیے. کہتے ہیں سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں. سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبہ اسی لیے ماں کہا کہ جو مشکلیں ماں اٹھاتی ہے ایسی مشکلیں کوئی نہیں اٹھاتا. ایک پیر محمد ابراہیم ٹرسٹ کی پبلیکیشنز کے اندر ایک پبلیکیشن گجراتی میں بچوں کے لیے پبلش ہوئی تھی,
1990s میں میں نے اس کو یا لیٹ 80s میں میں نے اس کتاب کو پڑھا تھا. گجراتی میں وہ کتاب, اس کا نام ہے مانو چرن, گجراتی میں کتاب, اس کا نام ہے مانو چرن. اس میں جہاں تک غالباً مجھے یاد پڑتا ہے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ماں ہے, ماں جو ہوتی ہے ماں, اس کے لیے دنیا کی جو جتنی بچے ہوتے ہیں وہ سب اچھے ہوتے ہیں, لیکن اپنے بیٹے جیسا یا اپنی اولاد جیسا کوئی خوبصورت بچہ نہیں ہوتا ماں کے لیے. یعنی میرا جو بچہ ہے وہ سب سے خوبصورت ہے, میرے علاوہ اور کسی کا بچہ ہے وہ خوبصورت ہے, لیکن میرا دا موسٹ بیوٹیفل چائلڈ اللہ ہیز گیون می. چاہے وہ جتنا بد شکل ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا اگلی ہی کیوں نہ ہو, لیکن ماں کے لیے اپنی اولاد از دا موسٹ بیوٹیفل چائلڈ کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ ایک ہنٹر راستے میں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک گوس ملی, گوس بطخ راستے میں ملی. اس ہنٹر اور گوس کے درمیان گفتگو ہوئی. گوس نے ہنٹر سے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ ہنٹر نے کہا میں ہنٹ کے لیے جا رہا ہوں. کہا دیکھو تم جا رہے ہو, ایک کام کرنا پلیز, میری اولاد کو صاحب آسمان میں اڑتے ہوئے بہت سے گوس ہیں, بہت سے گیس ہیں, میرے بچوں کو پلیز نہیں مارنا. تو تجھے جتنے دوسرے مارنا ہو تو مار لے, لیکن میرے بچوں کو نہیں مارنا. تو ہنٹر کہتا ہے انشاءاللہ نہیں ماروں گا, لیکن ہوا میں اڑتے ہوئے لاکھوں پرندوں کے اندر مجھے کیسے پتا چلے کہ تیرے بچے کون سے ہیں, میں کیسے سمجھوں کہ تیرے بچے کون سے ہیں؟ کہا کہ کوئی بات نہیں, جو سب سے خوبصورت نظر آئے ہیں وہ میرے بچے ہیں, تو جا شوٹ دیم, مگر جو سب سے خوبصورت ہیں وہ میرے بچے ہیں, ان کو نہیں مارنا. ہنٹر نے وعدہ کیا, وعدہ کر کے ہنٹر چلا گیا, اپنا ہنٹ کر کے واپس آ رہا تھا, واپس اپنے پرے کو لے کے واپس آ رہا تھا, اپنے گیس کو لے کے ہاتھوں میں واپس آ رہا تھا جو اس نے شوٹ ڈاؤن کی تھی. راستے میں وہی گوز ملی, چلانے لگی, رونے لگی, گریا کرنے لگی اور کہنے لگی چلا کہ تم نے میرے بچوں کو مار دیا, تم نے وفا نہیں کی. کہا نہیں 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 نہیں, ہوا میں اڑتے ہوئے جو سب سے اگلی تھے, جو سب سے بد شکل تھے, میں نے ان کو مارا. کہا اچھا تم نے ان کو مارا, ذرا ان کو میری آنکھوں سے دیکھ کتنے خوبصورت ہیں, آؤ ذرا ان کو میری آنکھوں سے دیکھو کتنے خوبصورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے لیے اپنی اولاد از دا موسٹ بیوٹیفل چائلڈ کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. اویس قرنی رسول کے صحابیوں میں سے شمار ہوتے ہیں, لیکن جناب اویس نے رسول کو دیکھا نہیں. صحابی ہونے کی شرط یہ ہے کہ رسول کو دیکھا ہو, اویس نے رسول کو دیکھا نہیں. اپنی ماں کا خیال رکھتے تھے, یمن میں رہتے تھے, ہمیشہ پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتے تھے, ماں کو کہتے تھے ماں میں جاؤں پیغمبر سے ملاقات کروں. ماں ہمیشہ روک دیتی تھی, میں بیمار ہوں, تم اگر چلے گئے اور پیچھے سے مجھے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی. ہمیشہ اجازت مانگتے تھے, نہیں ملتی تھی. ایک دن اویس قرنی نے اپنی ماں کو سمجھا دیا اور ماں سے کہا کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے. ماں نے اجازت دی, کہا بیٹا جاؤ, مگر میری ایک شرط ہے, تم مدینہ یمن سے مدینہ جاؤ, لیکن ایک رات بھی تمہیں مدینے میں گزارنے کی اجازت نہیں. جاؤ پیغمبر سے مل لو, مگر مدینے میں ایک رات بھی گزارنے کی اجازت نہیں. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریمین ون نائٹ ان مدینہ. اویس نے وعدہ کیا الحمدللہ رسول کی زیارت ہو جائے گی. اویس قرنی یمن سے نکلے, مدینہ منورہ میں پہنچے. اویس کی بدقسمتی یہ تھی کہ جس دن مدینہ پہنچے اس دن پیغمبر مدینے میں نہیں تھے, احد گئے تھے. اویس قرنی انتظار کرتے گئے, شام ہو گئی, ماں کا وعدہ یاد آیا, رات گزارنے کی اجازت نہیں. گھوڑا لے کے دوبارہ یمن کی طرف پیغمبر کی زیارت کیے بغیر چلے گئے. جب پیغمبر مدینہ واپس آئے ہیں تو پیغمبر نے کہا انی اجدو نفس الرحمن من جانب الیمن, مجھے کسی یمن سے آنے والے رحمان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. یہ ماں, میری زیارت سنت تھی, میری زیارت واجب نہیں تھی, ماں کی اطاعت کرنا واجب. ویسے کرنی ماں وہ ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر شے جتنی بھی بڑی مصیبت ہو ماں اس مصیبت کو برداشت کر لیتی ہے. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر,
ہاتھ میں قرآن لے کے در پہ آ جاتی ہے ماں. یہ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو ہاتھوں میں قرآن لے کر آتی ہیں, جانتی ہیں کہ میرا بچہ جا رہا ہے, ایک سال میں پڑھ کے واپس آ جائے گا, کام پہ جا رہا ہے, انشاءاللہ شام تک واپس آ جائے گا. یہ ہاتھ سر پہ قرآن رکھ کے اپنی اولاد کو بھیجتی ہے. یہ وہ مائیں ہیں جن کو معلوم ہے کہ میرا بچہ شام تک یا ایک سال میں پلٹ کے واپس آ جائے گا. ام لیلہ کو پتا تھا میرا علی اکبر پلٹ کے نہیں آئے گا. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر, ہاتھ میں قرآن لے کے در پہ آ جاتی ہے ماں, اپنے بچے کو دے کے بچے کو ضمانت میں خدائے پاک کی, پیچھے پیچھے سر جھکائے دور تک جاتی ہے ماں. یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان, یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان, جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں. یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان, جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں. شعر سنیے, اللہ اللہ اتحاد صبر لیلہ اور حسین, اللہ اللہ اتحاد صبر لیلہ اور حسین, باپ نے کھینچی سنا سینے کو سہلاتی ہے ماں. اللہ اللہ اتحاد صبر لیلہ اور حسین, باپ نے کھینچی سنا سینے کو سہلاتی ہے ماں. یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس رباب خستتن, یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس رباب خستتن, کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں. یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس رباب خستتن, کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں. اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو, اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو, ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں. حضادار مجھے نہیں معلوم وہ ماں جو اپنی اولاد کے لیے اتنا تڑپتی ہے, اسدار مجھے نہیں معلوم کہ ام فروا نے تاثیر کا پامال لاشا کیسے دیکھا. مجھے نہیں معلوم کہ لیلا نے علی اکبر کے سینے کے زخمی سینے کو کیسے دیکھا. مجھے نہیں معلوم کہ رباب نے علی اصغر کا من کا ڈھلا ہوا کیسے دیکھا. مجھے نہیں معلوم کہ زہرا نے اپنے لال کو جو نہ زین پہ تھا نہ گھوڑے پہ تھا کیسے دیکھا. جناب علی اکبر رسول کی شبیہ, کربلا کے اندر رسول کی شبیہ تھے, لیلہ کے لخت جگر تھے, حسین کے نور چشم تھے. کسی کو رسول کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. اسی لیے جب علی اکبر کو حسین نے بھیجا ہے تو کہا, پالنے والے گواہ رہنا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی, کردار میں بھی, رفتار میں بھی, گفتار میں بھی تیرے رسول جیسا. وہ علی اکبر ایک مرتبہ بابا کے پاس آئے, بابا اذن چاہتا ہوں, اذن وراثت چاہتا ہوں, بابا جنگ کی اجازت چاہتا ہوں, اسلام کو بچانے کی اجازت چاہتا ہوں. کہا, میرے لال جاؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو. علی اکبر ام لیلہ کے خیمے میں آئے, ام لیلہ کے خیمے میں پہنچے, ماں تھی ام لیلہ, ماں کتنی تمنا تھی ام لیلہ کو, وہ ماں ہی جانتی ہے کہ اپنی لال کے لیے کتنی تمنا ہوتی ہے. خدا کسی کا جوان بیٹا اس دنیا سے نہ اٹھائے, اس لیے کہ جوان بیٹے کا اٹھ جانا ایک ماں باپ کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ام لیلہ کے خیمے کے اندر آئے، کہا اماں مجھے اجازت مل گئی، اماں میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں. تاریخ کے الفاظ ہیں کہ ماں نے علی اکبر کو دیکھا، ایک ہاتھ سینے میں رکھا، ایک ہاتھ سر پہ رکھا، کہا بیٹا خدا حافظ، میرے لال جاؤ، میرے لال خدا حافظ جاؤ. اور پیشانی پہ چوما، سینے سے لگایا، بڑی دیر تک سینے سے لگاتی رہی. اس کے بعد علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آئے. جناب زینب نے علی اکبر کو پالا تھا، اور محمد سے زیادہ علی اکبر سے محبت کی تھی. علی اکبر رسول کی یاد دلاتا تھا زینب کو. زینب کے خیمے کے اندر آئے، بیویوں کے خیمے میں آئے، سکینہ کے خیمے میں آئے. راوی کہتا ہے جب علی اکبر کے نکلنے کا وقت آیا ہے، خیمے سے بیویوں کو رخصت کرنے کا وقت آیا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. آپ نے گھروں سے جنازے نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں جب بھی علی اکبر خدا حافظ کہہ کے نکلنا چاہتے تھے، بیویاں دامن کو پکڑ لیتی، علی اکبر نہ جاؤ، علی اکبر نہ جاؤ. پردہ اٹھتا تھا، علی اکبر جانا چاہتے تھے، بیویاں علی اکبر کو روک لیتی تھی، علی اکبر نہ جاؤ. سکینہ روک لیتی تھی، علی اکبر نہ جاؤ. آخرکار علی اکبر کو اجازت ملی، خیمے سے باہر نکلے، حسین کے پاس آئے. بابا آپ نے اجازت دے دی؟ کہا ہاں میرے لال جاؤ، میرے لال جاؤ. بنیا قدم، حسین کیسے سوال کر رہے ہیں، حسین کیسے خدا حافظ کہہ رہے ہیں، حسین کیسے الوداع کہتے ہیں. جاؤ میرے لال، بنیا قدم، میرے لال جاؤ. گھوڑے کے اوپر علی اکبر سوار، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، بابا سے خدا حافظ کہا، سینے سے لگا لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف علی اکبر جانے لگے. آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے گھوڑا مقتل کی طرف جا رہا تھا، اچانک علی اکبر کے کانوں میں کسی کے گرنے کی آواز آئی. علی اکبر کے کانوں میں کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کے دیکھا، بوڑھا باپ زمین پہ بیٹھا ہوا. ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر گئے، بابا کیا بات ہے بابا، بابا کیا بات ہے بابا. چلتا ایک جوان بیٹے کو کھو دینا ایک باپ کے لیے ارے آسان کام نہیں ہے. میرے لال جاؤ، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. خداوندہ میں کربلا میں اب مقتل میں اس کو بھیج رہا ہوں جو شجاعت میں رسول ہے، جو کردار میں رسول ہے، جو گفتار میں رسول ہے. حسین نے سوار کیا، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، علی اکبر مقتل کی طرف جانے لگے. بار بار پلٹ پلٹ کے اپنے بابا کو دیکھ رہے تھے، نہ جانے علی اکبر کو کیا نظر آ رہا تھا، شاید علی اکبر کو نظر آ رہا ہو جیسے جیسے میں پلٹ کے بابا کو دیکھ رہا ہوں ویسے ویسے بابا کی پہ ضعیفی تاری ہو رہی ہے. جیسے جیسے بابا کو پلٹ کے دیکھ رہا ہوں ویسے ویسے بابا پہ ضعیفی تاری ہو رہی. علی اکبر گئے، ام لیلہ خیمے میں ہے، زینب خیمے میں ہے، علی اکبر مقتل میں آئے. علی اکبر کتنوں کو واسی نے نار کیا. آہستہ آہستہ حسین الٹے قدم خیموں کے اندر آئے، نہ جانے کیا ہوا حسین کو، ام لیلہ کو بلایا، کہا لیلہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیلہ دعا کرو خداوند تعالی تمہارے لال کو واپس پلٹا دے. ام لیلہ خیمے کے پیچھے آئیں، اپنے بالوں کو کھول دیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پالنے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے، رد الیہ ولدی، میرے لال کو میرے پاس لوٹا دے. دعا قبول ہوئی، علی اکبر نے گھوڑا پلٹ کے علی اکبر واپس آئے، حسین کے پاس آئے. علی اکبر حسین کے پاس آئے، بس مصائب کی آخری راتیں ہیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. علی اکبر نے گھوڑا پلٹ کے علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے، اور ایک مرتبہ فخر سے کہا، بابا آپ نے دیکھا میری جنگ کو؟ بابا آپ نے میری جنگ کو دیکھا؟ کہا میرے لال مرحبا میرے لال مرحبا. اس کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے تاریخ میں. کیا ملتا ہے؟ ایک مرتبہ علی اکبر اپنے بابا سے کہتے ہیں، بابا اس زرہ، یہ جو زرہ پہنا ہوا ہوں اس کا وزن علی اکبر کو مارے دے رہا ہے. بابا اگر دو قطرے پانی مل جائے بابا میں ان لوگوں کو دکھا دوں کہ علی کا لال ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حسین علی اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ حسین کتنے پیاسے ہیں؟ علی اکبر نے پانی کا مطالبہ بابا سے کیوں کیا؟ کیوں پانی کا مطالبہ کیا؟ آپ کو لگتا ہے علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ بابا کتنے پیاسے ہیں؟ علی اکبر جانتے تھے کہ حسین پیاسے ہیں، مگر دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے. کیسے دکھایا؟ آپ جانتے ہیں کیسے دکھایا؟ حسین نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، اپنی زبان میری زبان میں رکھ دو، اپنی زبان میری زبان میں رکھ دو. علی اکبر نے اپنی زبان اپنے بابا کی زبان پہ رکھی، فوراً نکال کے کہا بابا لسان کائی بس مل لسانی، بابا آپ کی زبان میری زبان سے خوش. بابا آپ کی زبان میری زبان سے خوش گئے. علی اکبر کہنا چاہتے تھے دنیا والوں میرا بابا بہت پیاسا ہے. علی اکبر کو مولا نے سوار کیا. علی اکبر سوار ہوئے، علی اکبر کو مولا نے سوار کیا. بس دو جملے ہوں، علی اکبر کو مولا نے سوار کیا، جاؤ میرے لال علی اکبر جاؤ. علی اکبر مختل کی طرف گئے، چاروں طرف سے علی اکبر پہ حملہ ہوا، چاروں طرف سے علی اکبر پہ حملہ ہوا. ایک مرتبہ ایک شقی ملون آگے بڑھا، مجھے جب بھی میں مصائب پڑھتا ہوں وہ مقامات جن مقامات کے اوپر علی اکبر کے سینے پہ بلچی کا پھل لگتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان مقامات کو پڑھوں. لیکن ایک شقی ملون آگے بڑھا، جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک شقی ملون نے علی اکبر کے سینے پہ بلچی کی علی کو گاڑ دیا. علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل گڑ گیا. علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، بابا کو بلایا نہیں فقط سلام کیا، یا ابتا علیک منی سلام، بابا آپ پہ آخری سلام ہوگا. اب یہاں سے سنیے اور میں مسائل کو ختم کر رہا ہوں. بابا میری مدد کو آئیے، بابا آپ پہ میرا آخری سلام ہو. علی اکبر نہیں چاہتے تھے، علی اکبر نہیں چاہتے تھے کہ بوڑھا باپ کڑیل جوان کے لاشے پہ آئے، اس لیے علی اکبر نے کہا بابا آپ پہ میرا آخری سلام. اجرکنی نہیں کہا علی اکبر نے، مگر ارباب مقاتل لکھتے ہیں حسین نے جب علی اکبر کی آواز سنی، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین خیمے سے نکلے، کھڑے ہوئے مقتل کی طرف جا رہے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے، دو قدم چلتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، دو قدم چلتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، دو قدم چلتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے. آپ جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ راوی کہتا ہے جیسے جیسے اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، لبوں میں آواز تھی یا علی. یا علی کس کو بلا رہے تھے مولا؟ نجف میں بابا کو بلا رہے تھے، نجف میں بابا کو پکار رہے تھے، یا اپنے لال علی کو پکار رہے تھے؟ نہیں، شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مولا کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، علی اکبر نظر نہیں آ رہے. بیٹا کہاں ہو؟ یا علی آواز دو، میرے لال کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا، مولا علی اکبر کے لاشے پہ، علی اکبر کے لاشے پہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پہ آئے مولا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں بس مسائل تمام ہو گئے، آپ رو چکے مسائل تمام ہو گئے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں علی اکبر کے لاشے پہ جب آئے ہیں، تین منظر دیکھے، تین بہت 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 وحشتناک اور بہت غمناک منظر دیکھے. علامہ مجلسی کہتے ہیں جب غبار ٹھہرا ہے اور جب غبار اترا ہے, حسین علی اکبر کو تلاش کرتے کرتے جب علی اکبر کے لاشوں کے نزدیک آئے تو پہلا منظر حسین نے کیا دیکھا؟ حسین نے دیکھا جوان بیٹا سرزمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حسین نے دیکھا پہلا منظر, حسین نے دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین بیٹھ گئے, حسین بیٹھ گئے گریا کیا, پھر علامہ مجلسی کہتے ہیں پھر حسین کھڑے ہوئے, دو قدم اور آگے چلے, حسین نے دوسرا منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ جوان بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں میرا بابا اس زخم کو نہ دیکھ لے. کہیں میرا بابا اس زخم کو نہ دیکھ لے. علامہ مجلسی کہتے ہیں حسین پھر بیٹھ گئے, گریا کیا, گریا کیا, پھر کھڑے ہوئے. تیسرا منظر حسین نے کیا دیکھا؟ بہت روئیں گے آپ, سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس جملے کو سنیے. تیسرا منظر حسین نے کیا دیکھا؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں جیسے جوان کے لاشے پہ پہنچے دیکھا ایک سیاہ نقشیاہ پوش بی بی زینب علی اکبر کے لاشے پہ کھڑی. علی اکبر کے لاشے پہ کھڑی, بھیا آپ سے یہ لاشا نہ اٹھے گا. حسین نے علی اکبر کو, حسین نے زینب کو بھیج دیا, جاؤ بہن زینب خیمے میں جاؤ, خیمے میں جاؤ. زینب خیمے میں چلی گئی, علی اکبر کے پاس حسین بیٹھے. بنیا بنیا الگ دنیا بعد کل آبا, بیٹا تمہارے بعد یہ دنیا حسین کے لیے تھا. اس کے بعد حسین نے اپنا منہ علی اکبر کے منہ پہ رکھ دیا. حسین نے اپنا منہ علی اکبر کے منہ پہ رکھ دیا. اچانک علی اکبر کی آواز مولا کے کانوں میں آئی, بابا سینے میں بہت درد ہے بابا. کیسے امتحان گزرے ہیں حسین؟ بابا سینے پہ بہت درد ہے بابا. بابا کیسا امتحان گزرا ہے حسین پہ؟ اور باب مقاتل لکھتے ہیں بابا جب حسین نے, جب علی اکبر نے کہا بابا سینے میں بہت درد ہے, حسین کے اوپر ایک ایسا امتحان گزرا. کیا امتحان؟ جوان بیٹے کے سینے سے برچی کے پھن کو نکالنا. ذاکرین کہتے ہیں کہ حسین نے ایک گھٹنا علی اکبر کے سینے پہ رکھا اور برچی کے پھل کو نکالا, خون کا پوارا نکلا. حسین کا خون, حسین کا چہرہ علی اکبر کے خون. عزاداروں بڑی دیر تک حسین بیٹھے رہے, پھر حسین کھڑے ہوئے, پھر علی اکبر کو اٹھایا مگر حسین سے جوان کا لاشا نہ اٹھا. پھر اٹھایا پھر نہ اٹھا, پھر اٹھایا پھر نہ اٹھا. ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے, بنو ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ. علی اکبر
یا حسین یا حسین دم صوبے یا ضیاء العين
والعذر منك خويا يا حسين والعذر منك.